لذات سے خالی ہو, جس میں قرب لذات نہ ہو, قرب مناجات نہ ہو, کیفیات نہ ہو, وہ عبادت کی ہی نہیں. سرکار نے فرمایا, پیرانے پیر میں فرمایا, جو عبادت کیفیات سے خالی ہو, اس کیفیت کو کہ تو خود نہ رہے. سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک خدا کی تلاش میں نکل رہا تھا, خدا کی جستجو میں سرگرداں تھا. میں نے 20 سال تک خدا کو تلاش کیا, میں نے بایزید کے سوا کچھ نہیں پایا. میں نے بایزید کے سوا کچھ نہیں پایا. جب میں نے بایزید کی تلاش میں نکلا, بایزید کی تلاش میں نکلا, خدا کے سوا کچھ نہیں پایا. بایزید کی تلاش میں نکلا تو خدا کے سوا کچھ نہیں پایا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان لے, جو اپنے خودی کو پہچان لے, جیسا کہ علامہ کہہ رہے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ انسان بڑا ہی رموز کا منبع و مرکز ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں, الانسان سری انا سرہ, انسان میرا بھید ہے میں اس کا بھید, انسان میرا بھید ہے میں اس کا بھید ہوں. لہذا یہ خودی کا تصور, یہ خود کی پہچان کا تصور بڑا ہی عظیم تصور ہے. مشائقین تمام سلاسل میں یہی تعلیم دی جاتی ہے, یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ خود میں جو ہے دیکھنے نہیں دیتی, میں کو ختم کرنے کا تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے, میں کو ختم کرنے کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے. اس لیے علامہ اقبال اس مقام پر کہتے ہیں, کرا جوئی چرا در چو در پیچ و تابی, کس چکر میں ہے, کس پیچ و تاب میں ہے تو خدا کو تلاش کرنے کس جگہ نکلا ہے, کہ وہ پیدست تو زیر نقابی, وہ تو ظاہر ہے وہ تو عیان ہے, تو زیر نقاب ہے, تو زیر نقاب ہے, تو پردے میں ہے. تلاش اونٹنی جس خود نہ بینی, اگر اس کو تلاش کرتا نکلے تو خود کے سوا کچھ نہ پائے گا. تلاش اونٹنی جس خود نہ بینی, تلاش خود کو نہیں جس او نیا بھی, اگر خود کو تلاش کرے گا تو اس کے سوا کچھ نہیں پائے گا, خود کو تلاش کرے گا تو اس کے سوا کچھ نہیں پائے گا. تو لہذا اس احسان کے, اس تصوف کے علم کی ایک شہادت قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے, ایک پرکیف شہادت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایام مقررہ, جو ایام آپ نے مقرر کیے گئے تھے 30 دن, آپ نے مناجات میں, آپ نے قرب میں گزار دیے. جب بلایا گیا, جب آپ کو آپ مولا سے کلام کرتے کرتے یہ خواہش ہوئی کہ اے مولا ربی ارنی انظر الیک, اے مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا, تو مجھے اپنا آپ دکھا. اب اس قول میں غور کریں کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کی درخواست ہے کہ ربی ارنی انظر الیک, اے مولا تو مجھے, یہاں پر تو بھی ہے میں بھی ہوں, یہاں پر تو بھی ہے میں بھی ہے, یہاں جہاں پر تو اور میں ہو جائے وہاں پر مشاہدہ نہیں ہوتا, وہاں پر مشاہدہ نہیں ہوتا. مشاہدے کے لیے وحدت ضروری ہے, مشاہدے کے لیے وحدت ضروری ہے. لہذا جہاں تو اور میں ہو, موسیٰ کا سوال اس طریقے سے تھا کہ اے مولا مجھے تو اپنا آپ دکھا, تو حضرت موسیٰ کی سوال کی نیت سے مولا کا جواب ہوتا ہے کہ لم ترانی, تم جس حالت میں یہ سوال کر رہے ہو یہ حالت میں ممکن نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو, تم جس حالت میں سوال کر رہے ہو یہ حالت میں ممکن نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو, لیکن ایک طریقہ ہے کہ میں اس پہاڑی پر اپنی تجلی ڈالوں گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائخا, کہ اس پہاڑی پر مولا نے تجلی دی, پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب دیکھیں کہ یہ کون سا ہوش تھا جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے, یہ کون سا ہوش تھا جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے, یہ میں وہ تو کا ہوش تھا, یہ میں وہ तू का होश था जिसने मौला ने अपने तजल्ली के जरिए उस होश को मिटा दिया और मूसा बेहोश हो गए, मूसा बेहोश हो गए। इसलिए मौलाना रूम इस जगह इरशाद फरमाते हैं, महरम ही होश जिस बेहोश में, अगर इस होश को पाना चाहते हो तो बेहोशी के बगैर हासिल नहीं होती। महरम ही होश जिस बेहोश ने मर्ज बारा मुश्तरी चुगोश ने तन जो जानो जान जो तनो मस्तूर ने जान से तन जुदा नहीं है, रूह से जिसम जुदा नहीं है, जिसम से रूह जुदा नहीं है। लय कसरा दी दे जा दस्तूर ने, लेकिन जिसम की मौजूदगी में रूह का मुशाहिदा मुमकिन नहीं है, जिसम की मौजूदगी में रूह का मुशाहिदा मुमकिन नहीं है। इसलिए आगे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इफाका हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इफाका हुआ तो हजरत मूसा ने फलम्मा अफाका खाला सुभानका तुबतु इलैक, मौला इफाका हुआ तो तौबा करते हैं, हजरत मूसा कहते हैं कि मौला मैं तेरी जानिब तौबा करता हूं कि मैंने मैं वो तू का हिजाब रखते हुए तेरा मुशाहिदा चाहा, मैं इस हिजाब से मैं तौबा करता हूं। सुभानका तू पाक है, तू पाक है। तो जब ये मुकाम मूसा अलैहिस्सलाम का पता हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम इस्तफा पर आपको कायम कर दिया, इन्नी इस्तफैतु अला नास, तो मुकाम इस्तफा यानी मूसा को मौला ने मुस्तफा बना दिया, मूसा को मौला ने मुस्तफा बना दिया। हजरत मूसा का इंतहाई मुकाम मुस्तफा है और सरकार दुल्हन का इब्तदाई मुकाम मुस्तफा है, सरकार दुल्हन का इब्तदाई मुकाम मुस्तफा है। तो लिहाजा ये कैफियत तसव्वुफ सरासर ये कैफियत का सफर है, ये कैफियत का सफर है। अहदीस शरीफा से मैं इन कैफियत का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हजरत उबई इब्ने काब एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, बड़े ही गौर इत्मीनान से समाप्त करें कि हजरत उबई इब्ने काब एक सहाबी रसूल गुजरे हैं। इस हदीस में ना अमाल का जिक्र है, ना नमाज और रोजे का जिक्र है, ना हज ज़कात का जिक्र है, जिक्र है तो सिर्फ कैफियत का जिक्र है, सिर्फ कैफियत का जिक्र है। हजरत उबई इब्ने काब फरमाते हैं कि सरकार जहां मैं जब कुफ्र के जमाने में था, हालत कुफ्र में था, तो जब सरकार की तकजीब करता था, बेहरमती करता था, वो हालत कुफ्र की तकजीब याद करके आप पर ऐसी रशी की कैफियत तारी हो जाती, ऐसी रशी की तारी कैफियत तारी हो जाती और ऐसी नदामत की कैफियत तारी हो जाती कि एक मरतबा उसी कैफियत में आप बेहोश हो गए, उसी कैफियत में बेहोश हो गए। उस बेहोश होना था कि सरकार तशरीफ लाते हैं, सरकार तशरीफ लाते हैं और उस कैफियत को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कैफियत किस वजह से हजरत उबई बिन काब पर तारी हुई है। सरकार उनके सीने मुबारक पर अपना दस्त अकदस मारते हैं, अपने दस्त अकदस मारते हैं। हजरत उबई बिन काब बयान फरमाते हैं, ये कैफियत खुद आप बयान फरमाते कि सरकार का दस्त अकदस का जर्ब लगना था, मैं पूरा का पूरा पसीने से शराबूर हो गया और हालत यह हो गई कि मैं खुदा का दीदार कर रहा हूं। एक ही जस में तय कर दिया किस्सा तमाम, कैफियतें लाख कई सजदों से जो लज्जतें हासिल नहीं होती, कई इबादतों से जो खुरबतें हासिल नहीं होती, कैफियत एक ही आन में वो सफर तय कर देती है। कैफियत का होना जरूरी है, लज्जात का होना जरूरी है। हर सलासल में हर खानखाओं में यही कैफियत की खैरात अता की जाती है, यही कैफियत की खैरात अता की जाती है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल गुजरे हैं, कैफियत का बयान हो रहा है, सिर्फ कैफियत का। तो आप मदीने के गलियों में गुजरते हुए कहते हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, ये कहते हुए तकरार करते हुए जा रहे हैं। और सरकार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रास्ते में मुलाकात होती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल उनसे दरियाफ्त करते हैं कि तुम इस तरह के जुमले क्यों अदा कर रहे हो, क्या वजह है? तो हजरत हंजला फरमाते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मजलिस में मैं जब बैठता हूं, जो कैफियत मुझ पर वारिद होती है, जो अनवार तजल्लियात मुझ पर का मुझ पर वरूद होता है, वो कैफियत सरकार की बारगाह से जब हट जाता हूं तो वो कैफियत मुझ में नहीं रहती, वो कैफियत मुझ में नहीं रहती। इसलिए कह रहा हूं कि मैं मुनाफिक हो गया, सरकार की बारगाह में और हूं बाहर कुछ और हूं, सरकार की बारगाह में और हूं बाहर कुछ और हूं, इसी कैफियत को मुनाफिकत से ताबीर करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरी भी यही कैफियत है, मेरी भी यही कैफियत है, चलो सरकार की बारगाह में चलते हैं, ये मसला सरकार की बारगाह में सुनाते हैं। तो सरकार की बारगाह में वो लोग आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, जब आपकी बारगाह में आते हैं तो बयान कैफियत का हो रहा है, बयान कैफियत का हो रहा है, यही कैफियत तसव्वुफ की बुनियाद है, यही कैफियत, कैफियत से सिलसिला तसव्वुफ शुरू होता है, सिलसिला तसव्वुफ शुरू होता है। तो लिहाजा सरकार की बारगाह में हजरत हंजला और अबू बकर सिद्दीक आते हैं और फरमाते हैं या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में जो मौला के अनवार तजल्लियात, जो मौला की खुर्ब की, मौला के खुर्ब के लज्जात की जो कैफियत हमें अता होती है, आपकी बारगाह से जब हार जाते हैं तो वो कैफियत नहीं रहती, तो लिहाजा हम पर ये बात वाजे फरमाएं। तो सरकार फरमाते हैं ये मुनाफिकत की कैफियत नहीं है, ये तुम्हारी ईमान की कैफियत है, तुम्हारे ईमान की कैफियत है, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है। जब मेरे खुर्ब में आते हो तो ईमान की कैफियत बढ़ जाती है, जब मेरे खुर्ब से दूर चले जाते हो तो ईमान की कैफियत में जवाल आ जाता है। तो लिहाजा अगर सूफिया फरमाते हैं कैफियत में दवाम आ जाए, कैफियत में दवाम आ जाए, कैफियत में इस्तकामत आ जाए, कैफियत में इस्तकामत आ जाए, कैफियत में बहाली आ जाए, तो उससे आगे का मुकाम मुकाम हाल है, मुकाम हाल है, और यह हाल सूफिया इकराम का मुकाम है, और हाल भी कभी कभी उरूज व नुज़ूल होता है, हाल भी कभी कभी उरूज व नुज़ूल होता है। तो हाल पर भी इस्तकामत आ जाए, हाल पर भी इस्तकामत आ जाए, हाल पर भी दवाम आ जाए, तो लिहाज जब हाल पर दवाम आ जाता है तो उससे आगे का मुकाम मुकाम है। इसलिए सूफिया को फरमाते हैं साहिब मुकाम है, ये साहिब मुकाम है, कोई साहिब हाल होता है, कोई साहिब कैफियत होता है, कोई साहिब मुकाम होता है, साहिब मुकाम होता है। इस हदीस शरीफ में सरकार ने इरशाद फरमाया जब मेरी बारगाह में आने वाली जो कैफियत तुम पर होती है अगर वो कायम हो जाए, वो हाल पकड़ ले, तो तुम्हारा मामला ये हो जाएगा कि तुम रास्तों से गुजरे हो और फरिश्ते तुम्हारे मुसाफा और मानिका के लिए आ जाएंगे, फरिश्ते तुम्हारे दीदार के लिए आ जाएंगे। तो कैफियत जब हाल में तब्दील होती है तो मुकामात बुलंद होते हैं, मुकामात बुलंद होते हैं, और इस्तकामत जो है हर अमल में, सरकार ने इरशाद फरमाया जो अमल में इस्तकामत आ जाए वही अमल अमल कामिल है। इसलिए कहा गया है कि अल इस्तकामतु फौकुल विलाया, इस्तकामत विलायत पर सबकत रखती है, थोड़ा अमल करो लेकिन दवाम रहे, थोड़ा अमल करो लेकिन हमेशगी रहे। पीर कामिल भी मुरीद की इस्तेताअत के मुताबिक उसे अमाल देता है, उसे अमाल देता है ताकि वो थोड़ा ही अमल करे हमेशा करे, ताकि उस अमल से उसे कुर्ब, उसे लज्जात जो अमल की असल है, जो अमल का नूर है, उसे हासिल हो जाए। और एक हदीस शरीफ जो हर तसव्वुफ की किताब में बयान की गई है, उस हदीस शरीफ को आप बगौर समाज फरमाएं, हजरत जैद बिन हारिसा, जैद बिन हारिसा एक साहब रसूल, नौजवान साहब रसूल हैं, सरकार सुबह के वक्त गुजर रहे थे, जैद बिन हारिसा से सरकार की मुलाकात होती है, सरकार की मुलाकात होती है, तो सरकार उनसे सवाल करते हैं कैसा अजबाह का या हारिसा, या हारिसा आज तुम्हारी सुबह कैसे हुई, आज तुम्हारी सुबह कैसे हुई, किस हालत में हुई, किस कैफियत में हुई। तो सरकार की बारगाह में हजरत हारिसा अर्ज करते हैं इन्नी अजबहतु मोमिनन हक्का, या रसूलल्लाह मैं मोमिन हक्कानी के तौर पर मेरी सुबह हुई, मैं इस हालत में सुबह किया कि मोमिन हक्कानी। तो सरकार फिर कहते हैं उंजुर मा तकूल, हारिसा गौर कर क्या कह रहे हो, गौर कर क्या कह रहे हो, इन्ना लिकुल्लि शैइन हकीकतन फमा हकीकतु ईमानिक, हर शय की एक हकीकत होती है, हर शय की ایک حقیقت ہوتی ہے. تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی گفتگو, ایمان شریعت سے گفتگو کرتا ہے, تصوف حقیقت ایمان سے گفتگو کرتا ہے. تصوف نام ہے حقیقت ایمان کا, تصوف نام ہے حقیقت ایمان کا. تو لہذا سرکار نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حنزلہ, حضرت زید بن حارث ارشاد فرماتے ہیں, عزفت نفسی عن الدنیا, عزفت نفسی عن الدنیا, عزفت نفسی عن الدنیا, میں نے اپنے نفس کو, میں نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال دیا ہے. یہ تصوف کی بنیاد ہے, غور طلب بات ہے. جب دنیا سے دل الگ ہوتا ہے, جب دنیا سے دل الگ ہوتا ہے, دل کو دنیا کی محبت سے نکالنے کا حکم ہے, خود کو دنیا سے نکالنے کا حکم نہیں ہے. خود کو نکالنا یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. دنیا میں رہو, دنیا برتو, دنیا کماؤ, شادی بیاہ کرو, بال بچے رکھو, تمام چیزیں رکھو, لیکن دنیا میں دل کو, دنیا دل میں دنیا کو جگہ نہ دو, دل میں دنیا کو جگہ نہ دو. حضرت علی کے بارگاہ میں حضرت حسین مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں, یا والد محترم خدیجہ, آپ میرے لیے کتنی محبت کرتے ہیں, مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی بیان فرماتے ہیں, اللہ کے بعد میں تمہیں محبت کرتا ہوں. تو حضرت حسین نے مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے والد محترم قبلہ, کیا ایک دل میں دو محبتیں آ سکتی ہیں؟ کیا ایک دل میں دو محبتیں سما سکتی ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں, یہ تمہارا جواب نہیں بلکہ بطن فاطمہ کا فیضان ہے, بطن فاطمہ کا فیضان ہے. تو لہذا ایک دل میں دو محبتیں سما نہیں سکتی, ایک دل میں دو محبتیں سما نہیں سکتی. اس لیے سرکار نے فرمایا, عزفت نفسی یعنی دنیا, اپنے نفس کو, اپنے دل کو دنیا سے الگ کر لو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا, ایک عرابی آیا اور سوال کرا کہ یا رسول اللہ, مجھے ایک ایسا عمل بتائیں, مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل کے کرنے سے مولا بھی مجھے پیار کریں اور دنیا والے بھی مجھے محبت کریں. اب اس دور میں یہی چاہتے ہیں کہ دنیا والے مجھے محبت کریں اور مولا بھی مجھ سے پیار کریں, تو یہ ایک ایسا عمل مجھے بتائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دو, دنیا کی محبت دل سے نکال دو, مولا بھی تمہیں چاہنے لگے گا اور دنیا والے بھی تمہیں چاہنے لگے گا. جب دنیا والوں کے مالوں میں بتا پر تمہاری نظر نہ رہے گی, دنیا والوں کی جیبوں پر تمہاری نظر نہ رہے گی, تو دنیا کی بے رغبتی مولا کی چاہت کا ذریعہ بن جائے گی, مولا کی چاہت کا ذریعہ بن جائے گی. تو لہذا کیفیت ہو, کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ رہے, دنیا میں رہیں, دنیا میں بسیں, لیکن دل میں دنیا کی محبت نہ رہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور حضرت حارثہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال دیا ہے, جب سے میں نے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال دیا ہے, کیفیت یہ ہو گئی, اظہرت لیلی عظمت نہاری, کہ میں رات میں اللہ, رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں, اللہ کی طاعت میں گزارتا ہوں, اور دن میں پیاسا رہتا ہوں, دن میں پیاسا رہتا ہوں. اب عارفین نے, شارحین نے دن میں پیاسا رہنے کی شرح جو ہے دو طریقے سے کی ہے, دو طریقے سے کی ہے. پیاسے سے مراد روزہ ہے, دن میں پیاسا رہتا ہوں سے مراد روزہ ہے, یعنی رات میں قیام کرتا ہوں دن میں صیام کرتا ہوں, رات میں قیام کرتا ہوں دن میں صیام کرتا ہوں. اور دوسرا پیاسے سے مراد یہ ہے کہ میں رات کے آنے کا پیاسا رہتا ہوں. رات میں جو مولا کے آگے حضوری کی لذت تھی, مولا کے آگے مناجات کی لذت تھی, مولا کے آگے طاعت کی لذت تھی, وہ شراب معرفت مولا مجھے بھر بھر کر پلاتا تھا, وہ کلام کی جو لذت تھی, وہ مشاہدے کی جو لذت تھی, وہ لذت کا پیاس مجھے دن بھر ستاتی تھی, وہ لذت کی پیاس مجھے دن بھر ستاتی تھی, لہذا میں رات میں قیام کرتا ہوں, مولا کی عبادت کرتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں. تو آگے تیسرا نقطہ آپ بیان فرماتے ہیں, جب یہ کیفیت مجھ پہ ہو گئی کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں عرش اعظم کو بلا حجاب دیکھتا ہوں, جنت و دوزخ میرے سامنے واہ کر دیے گئے ہیں, جنت و دوزخ میرے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں, اور جنت میں میں اولیاء ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب دیتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو لہذا کیفیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کیفیت کی ابتدا کہاں سے آ رہی ہے؟ جب تم دنیا کو دین سے نکال دو, جب تم دنیا کو دین سے نکال دو تو یہ کیفیت اللہ عطا فرماتا ہے. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا حارثہ عرفت, اے حارثہ تو پا گیا, تو پا گیا, تو نے پہچان لیا. عرفت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اے حارثہ تو عارف ہو گیا, تو عارف ہو گیا. فلزم فلزم فلزم, اسی کیفیت اسی حالت کو لازم پکڑ لے, اسی کیفیت اسی حالت کو لازم پکڑ لے. جب بندہ عارف ہو جاتا ہے, جب بندہ عارف ہو جاتا ہے تو اسی عارف کے دم سے کائنات کا دم ہوتا ہے, اسی عارف کے دم سے کائنات کا دم ہوتا ہے. تو لہذا علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ دم عارف, دم عارف نسیم صبح دم ہے, عارف کا دم, عارف کا دم صبح بہارا کی جو نسیم ہوتی ہے. تمام کائنات ایک صبح بہارا ہے, اور نسیم کی جو سرحد ہوتی ہے عارف کا دم وہ سرحد عطا کرتا ہے. عارف کا دم, ایک عارف کا دم تمام مجلس دنیا کو سرحد عطا کرتا ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے. وجود کے جو ریشے ہیں, وجود کے جو ریشے ہیں اسی دم کی وجہ سے ان ریشوں میں نمی ہے, ان وجود کے ریشوں میں نمی ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, اگر کوئی پیر کامل میسر آ جائے جو تمہارا تزکیہ کر دے, جو تمہارے دل کو مولا کی جانب راغب فرما دے, جو مقصد حیات عطا کر دے, اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. لہذا یہ سلسلہ کیفیات سے شروع ہوتا ہے, لذات سے شروع ہوتا ہے. ضرورت ہے کہ بنا کیفیات عبادت نہ کریں, بلکہ اگر کیفیات نہ ہو رہی ہیں تو پیر کامل کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اور کہیں کہ میری باطن کی یہ حالت ہے, آپ اصلاح فرما دیں, آپ توبہ فرما دیں. بنا کیفیت میرے دن و روز, شب و روز گزر رہے ہیں, رات و دن گزر رہے ہیں, کیونکہ اس وجود کو ختم کرنا, اس وجود کے احساس کو ختم کرنا یہی ضروری ہے, یہی ضروری ہے. علامہ اقبال دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, تو بنا بنا کے نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ, یہ وجود کا جو آئینہ ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر. اس وجود میں شکستگی ضروری ہے, اس شکستگی میں ہی درستگی ہے, اس شکستگی میں ہی درستگی ہے. یہ آئینہ ہے, وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر. نگاہ ہے آئینہ ساز میں, نگاہ ہے آئینہ ساز میں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیفیات کی لذات عطا فرمائے, ہمارے قلوب کو روشن فرمائے, ہمارے روح میں جلا عطا فرمائے. یا اللہ مقصد زندگی, مقصد حیات عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کے لانے لئے پاک تصدق سے, وسیلے سے اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے سجود میں لذت عطا فرما, ہمارے قلوب کو روشن فرما دے, ہمارے جائز سے جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ اس مشن کے جو کار گزاریاں ہیں, کار فرمائیاں ہیں, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا. بہت اچھی تقریر سنی ہے. جو تقریر جو ہے
من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسوله الکریم ونهانا علی ذلک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اس خاکسار کے ذمے سوالات کے جوابات دینے کا ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. میں چند منٹوں میں ایک بات علماء کرام مقررین مشائقین اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں مؤدبانہ، یہ آج ازدحام، یہ مجمع جو ہمارے سامنے ہے، کیا کسی مقرر نے ان چہروں کو پڑھا ہے؟ کیا ان کے سمجھ میں آئی ہے بات؟ تصوف کی بڑی فصاحت اور بلاغت پہ باتیں رکھی گئی ہے، کیا ہر شخص کے سمجھ میں آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہر شخص کے سر پہ سے جا رہی ہوگی۔ ہم ان اور سننے والوں کے تغیرات کو پہچانتے ہوئے من عرف نفسہ کی تعلیم اگر دے تو وہ بہت شاندار ہوتی ہے، اور اس کے لیے مقررین کے پاس عوامی الفاظ ہونا چاہیے، نہ کہ کتابی بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال علماء تو سمجھ گئے، مشائخین تو سمجھ گئے، عام آدمی نہیں سمجھ پایا کیا یہ ان لوگوں نے آپ سے کہا کیا ہے۔ قدر گرانی نے ایک ایسا مضمون پڑھا کہ میں باغ باغ ہو گیا، یہ مضمون رسالوں کے لیے، علماء کرام کے لیے تو بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ میں وجہ تسمیہ ان حضرات سے معافی کے خواستگار ہوں، میرا یہ نقطہ اگر انہیں برا لگ رہا ہے تو میں بہت معافی مانگتا ہوں ان سے، مگر میں نے اپنی عمر کی سیاحت میں یہ عمر گزاری ہے، میں نے سمجھا ہے، پوچھا ہے، لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں، ہر بڑے آل انڈیا فنکشن میں مجھے بلایا جاتا ہے، مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ صوفیزم کو سمجھانے کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے یہ مشائقین، ہمارے پیران عظام اگر فصاحت اور بلاغت پر نہ جاتے ہوئے مقامی زبان میں اگر بات سمجھاتے تو اچھا رہتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ قوم کس مقام پہ ہے یہ ہمیں پہچان نہیں ہے، یہ جو اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، یہ اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کس مقام پہ ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے کس کو کون سا مقام عطا کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، کوئی سمندر کی طرح موزون ہے اور کوئی پہاڑوں کی طرح خاموش ہے، ان کے سینوں میں کیا ہے یہ اس وقت نکلتا ہے جب ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، جب ان کے سینوں سے نکلتا ہے، جب ان کے لب کھلتے ہیں، ان کی آواز سماج تک پہنچتی ہے، تو ان کی صحبتیں حاصل ہو تو اس کے لیے خود دعا کریں۔ جیسے کہ جلسے کے درمیان میں جب ہم آ رہے تھے، ایک والہانہ طریقے سے ایک نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بلا حضرت قبلہ میں بھرے بجوے میں سوال نہیں کر پاتا، میں ابھی تم سے سوال کر رہا ہوں، پھر کیا وہ کامل پیر نماز کے بعد، وہ اس نے وہاں پکڑ لیا مغرب کی نماز کے بعد، کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟ بولے میں کیسے پہچانوں کہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ سب کامل ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اچھا سوال تھا، ایک ایسا سوال تھا کہ عوام کی اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی بیت سے خالی نہ رہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس نوجوان یہاں تشریف رکھتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، علم کی روشنی میں اگر پیروں کو پہچانا جائے تو کوئی بھی پیر سمجھ میں نہیں آئے گا، علم کی روشنی میں پیر سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر وہ کون سے قدم ہے جس سے پیر پہچانے جاتے؟ دوستو ان کو رہبر بات نہیں بنائی ہے. میرے بزرگوں نے فرمایا پیروں کو اپنا رہبر بعد میں بنائیے، اپنے قلب کو پہلے رہبر بنائیے، اس دل کو رہبر بنائیے، اس قدر خدا کی حضوری میں گڑ گڑائیے کہ اے پروردگار مجھے کوئی کامل پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے، تو نشان نہیں کر کہ میں کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں. ایک نہ ایک دن تمہارا دل تمہیں جواب دے گا، جا فضا بن فلا کے ہاتھ پہ بیعت ہو جا. یہ ایک ایسا نقص ہے، ویسے بہت نقص ہے، یہ بہت آسان ہے کہ تم اپنے دل سے پوچھ لو. اور ظاہر ہے جب تمہارا دل تمہیں کہے گا اور تم کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ گے، وہ بیعت تم پھر توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے دل نے گواہی دی ہے، تم نے کسی کے بولنے سے بیعت نہیں ہوئے. آج کے زمانے میں ہزاروں بیعت ٹوٹ رہے ہیں، ہزاروں. چمک دھمک والا پیر دیکھے، دو ہزار اس کے پیچھے بیعت ہو گئے، تھوڑے دن اس سے دوستی کرتے، تھوڑے دن کے بعد بولتے حضرت آج تک میرے کو مکان نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے کو مکان ہونا، ذرا آپ میرے لیے کچھ کرو. اب وہ پیر کے آپ کی جیب سے دیں گے پیسے، اس کو جا ایک حویلی بنا لے. ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پیر اس لیے بنا رہا ہوں کہ پیر میری دنیا کو سنوار دے، میری عاقبت کو نہیں، دنیا کو سنوار دے. اس لیے لوگ مرید ہو رہے، جو در جب مرید ہو رہے. اور جب وہ پیر تمہاری مرادوں کو پوری نہیں کر پا رہا تو اس کے پاس سے ہٹ جا رہے، دوسرا تلاش کر رہے. یہ گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں ہے، پیری مریدی گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں ہے. پیری مریدی تو اتنا سخت راستہ ہے میرے دوستو، اتنا سخت ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے ختم کروں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور مجھے کسی کامل کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے اور آپ نشان دہی کر دیجئے کہ میں کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نگاہ اس کو دیکھا، کہا جا خود کو پہچاننے کے لیے جتنی بھی عمر لگا سکتا ہے لگا، پہلے خود کو پہچان لے، اس کے بعد دیکھنا پیر کامل کدھر ملتا ہے، کیا ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے جستجو، پہلے جذبہ مرید ہونے کا پیدا ہو، پہلے دل میں مرید ہونے کا جذبہ تو پیدا ہو، شوق تو پیدا ہو، سمجھ تو پیدا ہو، فہم و ادراک میں یہ بات تو آئے کہ ہم کو کسی کے ہاتھ بیعت ہونا ہے. خالی دنیا پرستی کے لیے کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو تو توبہ کر لو، کسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت مت ہو. دنیا مانگو نا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس نے پیدا کیا نا ہمارے لیے، وہ جائے ہوتا عطا کر سکتا ہے. تم اپنے پیروں سے دنیا کیوں مانگ رہے ہو؟ تم تعویذ اسی لیے مانگ رہے ہو کہ وہ تعویذ سے جو ہے تم کو بدلا مل جائے، وہ تعویذ تم اس لیے پیر سے لے رہے ہو کہ تمہاری بچی کی شادی ہو جائے، وہ تعویذ تم پیر سے اس لیے لے رہے ہو کہ تمہارا آج کا گلا ڈبل ہو جائے، وہ تعویذ اس لیے تم حاصل کر رہے ہو کہ جو آج چپراسی کا ہوتا ہے کل کلرک بن جائے، وہ تعویذ اس لیے استعمال ہو رہی ہے. ارے تعویذیں اگر کسی کی زندگی بنا سکتی تھی تو پھر پوری دنیا میں تعویذوں کا ایک رواج چل جاتا، نہ فقہ چلتی نہ شریعت چلتی، صرف تعویذیں چلتی. حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور کوئی ایسی بات مجھے بتا دیجیے کہ میں زندگی بھر عمل کروں، میں ایک چیز سے پریشان ہو گیا ہوں. تو کہا کیا؟ میں دنیا بھر کے بزرگوں سے تعویذ لایا، میرا کوئی کام ہی نہیں ہوا، آپ کوئی ایسی بات بتا دیجیے میری زندگی سنور جائے. بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود کی ذات کو تعویذ بنا لے ہر کام تیرا ہو جائے. تو آج کا یہ اجلاس صوفیوں کا اجلاس ہے، اور صوفیوں کے نزدیک کوئی تخصیص نہیں ہوتی، بغیر کسی غیر مذہب و ملت کے وہ اپنی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. ہندو چاہے تو ملاقات کر لے، مسلمان چاہے تو ملاقات کر لے، دنیا کا کوئی بھی مذہب کا آدمی آ جائے اس سے ملاقات کر لے، اس کے پاس ایک ہی چیز رہتی ہے، دنیا میں جتنی بھی انسان ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. تو صوفیوں کے پاس کوئی تخصیص نہیں ہوتی، اور صوفی ہر بناوٹ سے، ہر تصنع سے پاک ہوتا ہے. صوفی کے پاس تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی، ایسا پاک ہوتا ہے وہ ایسا پاک ہوتا ہے کہ جب تم مسافہ کرو ارے تھوڑی دن کے لیے تم کو کرنٹ لگ جائے تو سمجھ لینا اصلی صوفی یہی ہے. یہ واردات قلبی جو ہوتا ہے نا, جیسے کہ حضرت قبلہ نے فرمایا ابھی کہ کیفیات کا نام ہی اصل ہے ایمان. تو کیفیات کیسی ہونی چاہیے؟ کیفیات ایسی ہونا چاہیے کہ کسی نے اللہ کہا تو تمہارا دل ادھر اچھل جانا, اور کسی نے رسول کہا تو سر سے پیر تک خوشی حاصل ہو جانا. یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور کسی کو پہچاننا ہو تو یہ چھوڑ دو تم ایک دوسرے سے تبصرہ کرنا کہ کیسا پہچاننا کیسا پہچاننا کیسا پہچاننا. دعائیں کرو اللہ کی حضوری میں. چار مصروں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہزاروں ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے علاقوں میں, ہزاروں ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے علاقوں میں تدبر سے, بصیرت سے, ادب سے جانے جاتے ہیں. تدبر سے, بصیرت سے, ادب سے جانے جاتے ہیں. مگر نسبت کا ہم نے ایک کرشمہ ایسا دیکھا ہے, مگر نسبت کا ہم نے ایک کرشمہ ایسا دیکھا ہے, غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے دوستو کہ جو کچھ بھی آپ نے سنا نا سماعت فرمایا. بس ایک دعا جیسے کہ حضرت نے بھی مانگی, آپ بھی اپنے مانگو, دل میں دعا مانگ لو کہ پروردگار ان بزرگوں نے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ارشاد کیا ہے, بیان کیا ہے, تخریر کی ہے, اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. آپ اگر کسی کو تصوف کے بارے میں, یہاں تو اتنا کچھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا تم تصوف پہ سوال کرو گے اور کیا تم پیروں پہ سوال کرو گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کے سمجھ میں آگے ہوگی تو سوال کیا کر سکو گے, کیونکہ ہمارے اس اجلاس میں صرف یہ صوفیوں کی محفل ہے تو تصوف کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں, جیسے کہ اس سے پہلے کئی سوالات اٹھے اور جوابات آپ کو ملے. تو میں اپنی اختتامی بات پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوالات کا بھی یہ درجہ مت رکھیے اور وقت بہت ہو گیا ہے, اور دعا کرائیے.
ہندا ضلع صاحب, ہندا ضلع صاحب آگے آ جائیے. ہمارا تمام کا انتظام کیا گیا ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں, کھانا کھا کے ضرور سے جائیں.
تھوڑا سا جو بہن چھوٹا تھا اس کو تکلیف کرتا ہوں, گھومتا پھرتا تھا جس کو ہو کے نہ دیدہ ہر سو, میری ہی آنکھوں میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا, وجہ معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی سنم, نہیں خود پردہ ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا, بات مدج ہوا وصل کھلا راز وطن, واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا, پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری آتا ہے نظر میں صاف تو ہی, کیا شان خدا کی شکر خدا بے پردہ سمائی میں نن میں, کثرت تو جسے سمجھا ہے یہاں وحدت وہی ہے تو دیکھ آیا, کہتے ہیں جدا پر دیکھنے کو پائی نہ جدائی میں نن میں, بڑے مندار کو اور شیخ چلا کعبے کو, ایک کو بھی نہیں معلوم ٹھکانا تیرا, دیدہ او دل میں نظر صاف تو آتا ہے مجھے, تیری آنکھوں سے دیکھ لیا تماشا تیرا. رائے تو رب ربی برادر عزیز, بیان کا تذکرہ تو پہلے چلتا رہا, میرے پیر مرشد قبلہ تشریف فرما ہے. اصل جو مقصد ہے خانقاہوں کا وہ کیا ہے؟ اللہ کا خرم, اللہ کی معرفت, اللہ کی دید. دارالعلوم میں مفتی بنا جائے گا, محدث بنا جائے گا, جو کچھ جس فن کا مدارہ ہو رہا ہے, مگر خانقاہ میں کیا بنا جائے گا؟ عارف باللہ بنا جائے, اللہ کی دید کرایا جائے گی. تمام خانقاہوں کا ایک ہی علم ہے, وہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم حاصل کرنا یہ خانقاہوں کا علم. تمام ایک یونیورسٹی کے کور کالج ہیں, کالجز کا نام الگ ہونے سے یونیورسٹی کا کورس نہیں بدلتا, ڈگری نہیں بدلتی. تمام خانقاہوں کا ایک ہی ایم ہے, وہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. خطرے کو شوق ہوا دریا کو پہچاننے کا, حروف کو شوق ہوا شیائی کو پہچاننے کا, برف کو شوق ہوا پانی کو پہچاننے کا, بندے کو شوق ہوا اللہ کو پہچاننے کا. جب تک خطرہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا قیامت تک دریا کو نہیں پہچان سکتا, جب تک حروف اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا قیامت تک شاہی کو پہچان نہیں سکتا. کروڑ سال تک بھی خالی شاہی 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 پڑتا رہا, برف پانی 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 پڑتا رہا, خطرہ دریا دریا پڑتا رہا. کرے گا ذکر و فکر و شغل شغل تو کیا, خدا کو دیکھنے کی اور ڈھب ہے. ذکر و فکر و شغل سے حاصل ایک شمع ہوا, جان سے گزرا تو جانا تک رسائی ہو گئی. اللہ کا خرم, اللہ کی معرفت, اللہ کی دید بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. ایک ساعت صحبت باولیا بہتر از صد سال اطاعت و صد سال خلوت و بیریا. ایک لمحہ بزرگی کی صحبت سو سال خلوت میں بیٹھنے سے افضل, سو سال بیریا عبادت کرنے سے افضل. پہلے کا جو تذکرہ واس کا تھا میرا وقت کیا ہے وہ بتایا, دنیا کا بنا ہوا تیر جو چاہے دیکھ سکتے ہو, دنیا کا بنا ہوا فون انسان کا بنا ہوا فون جہاں چاہے وہ بات کر سکتے ہو, انسان کا بنا ہوا ٹی وی جو چاہے دیکھ سکتے ہو, تو اللہ کا بنا ہوا ٹی وی اس کے اوپر کیا نہیں دیکھ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلق المؤمن مرۃ الرب, مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے جس میں مشاہد حق ہوتا ہے. خلق المؤمن عرش اللہ تعالیٰ, پھر اللہ کہیں نہیں سمجھ سکا لیکن مؤمن کے دل میں. تو یہ خانخائی نظام خانخائی تعلیم کیا ہے, اللہ کا قرب اس کی معرفت اس کی دید حاصل کرنے کے لیے خانخواہوں میں بیعت کی جاتی ہے. اللہ کا قرب اس کی معرفت اس کی دید حاصل کرنے سے پہلے حضرت نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا کہ پہلے خود شناسی کی تعلیم حاصل کرنا ہے. جس نے خود کو پہچان, جب تک خطرہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا قیامت تک دریا کو نہیں پہچان سکے گا, جب تک حروف اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا قیامت تک شے کو پہچان نہیں سکے گا. حروف کا اگر دوربین و خوربین کے اوپر لگا کے دیکھے کہ حروف سے شے کتنے دور ہے بتلا سکتے ہیں؟ حروف کا اول بھی شے ہے, آخر بھی شے ہے, ظاہر بھی شے ہے, باطن بھی شے, بناوا شے سے نام بدل گیا حروف. برف دریا سے جدا ہوا خطرہ, جب خطرہ اپنے آپ سے آشنا ہو جائے گا تو دریا کو پہچان سکے گا. برف پانی سے بنا ہوا ہے, برف کا اول بھی پانی ہے, آخر بھی پانی ہے, ظاہر بھی پانی ہے, باطن بھی پانی ہے, گرا ہوا بھی پانی ہے. جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا قیامت تک خالی پانی پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو اس کا مسئلہ حل ہوگا. تو اسی طریقے سے انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا قیامت تک اللہ کو پہچان نہیں سکتا. ایک مثال کے طور پہ بزرگوں نے کہا, ایک شیر کا بچہ ایک بکری والے کو مل گیا, شیر نے گئی تھی بکری والے کو مل گیا, اس نے اس کی پرورش کتے کے ساتھ کی. حالانکہ شیر چھوٹے سے بڑا ہوا, سنے بلوغیت کو پہنچ گیا, لیکن خود سے ناچنا, ذات سے ناچنا, کام سے ناچنا, بکرا سنبھالتے پھر رہا ہے اور انسان کے پیچھے دم ہلاتے پھر رہا ہے. ایک شیر کا گزر ادھر سے ہوا, اس نے دیکھا میری ذات کا شیر بکرا سنبھال رہا ہے, انسان کے پیچھے دم ہلاتے پھر رہا ہے, سمجھ گیا یہ ناشنا ہے, اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. اس کو بڑی محبت سے اس کو دریا کے کنارے لے کر گیا, اس نے کہا مجھے مت دیکھ, میرے کو دیکھ کے کچھ فائدہ نہیں, اپنے آپ کو دیکھ. جب شیر نے جھانک کر دیکھا تو خود نظر آیا, اس کو سب سمجھ میں آیا کہ میں الگ اور کتا الگ ہے. جب اس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے کہا مجھے دیکھ, تیرا سر کیسا ہے, میرا سر کیسا ہے, تیرا جسم کیسا ہے, تو اور میں ایک. اس کے بعد اس کو لے کر آیا, پہلے آشنا کرایا, اس کے بعد اس کو کام بتاتا, ایک جس لگا کے بکری کو شکار کر کے لے کر آیا, خود بھی کھایا اس کو بھی کھلایا. اس کے بعد ایک زوردار تمو اس کو بولا تو جا کے شکار کر. جیسا ہی شیر نے جس لگایا مالک بھی آ گیا, وہ بھی بھاگا ڈر کے کہ وہ اپنی ذات پر آ گیا. اس نے جب لایا اس نے بھی کھایا کھلایا تو شیر نے زوردار تما چلا گیا, تو میرے ذات کا ہو کر ہماری ذات کو دھبا لگایا. بکرا سنبھالتے پھرا انسان کے بیچ میں, انسان اللہ کا جانشین, اللہ کا نائب, اللہ کا خلیفہ, تم کو خلیفہ کیوں بنایا گیا تھا؟ کسی نے اللہ کی دید نہیں کی, صرف عبادت و تسبیحات کو لیا, تیر کو دید کے لیے خلیفۃ اللہ بنایا گیا. اب تو دنیا میں آ کر اپنے آپ کو نہیں پہچانا, اخل یہ سمجھا کہ میرا کام عبادت و ریاضت کرنا ہے, مفتی بننا ہے, محدث بننا ہے, تو تم نے ملائکہ سے بڑھ کے کون سا کام کیا؟ ملائکہ تو ہم اتن تیرے اللہ کی عبادت اور تسبیحات میں مشغول ہیں, خلیفۃ اللہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی دید اللہ کی معرفت یہ خلیفۃ اللہ کا اصل منشا ہے. جب تک اللہ کی دید نہ ہوگی خلیفۃ اللہ کے اعلان کی قابل نہیں, تو اللہ کی دید کیسے ہوگی؟ بزرگوں کی ایک ہی نظر دنیا کو بدل دے سکتی. غوث العظم دستگیر کا واقعہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنے مریدین کے واسطے کرتے کرتے بیان کیا کہ غوث العظم دستگیر سامنے کسی نے حاتم تائی کی تعریف کی, حاتم تائی بڑا سخی تھا. آپ کو غصہ آیا, پیسہ دینے والا خیرات کرنا نہیں سخی کہتا ہے, کل میں تجھے سخاوت بتاتا ہوں. آپ نے حاکم شہر کو بلایا اور کہا جتنے لچے لفنگے چور ڈاکو جرائم پیشہ خطرناک مجرم ہے سب کو جمع کیا جائے, بلیک لسٹ ہر ایک پولیس آفس میں رہتی ہے, ویسا حاکم کے پاس بھی بلیک لسٹ, اس نے رات رات سب کو جمع کیا. غوث اعظم دستگیر صاحب نے دو سفر ٹھہرا کیا. غوث اعظم دستگیر فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جب درمیان میں گھوڑے پر بیٹھ کر آئے, اس وقت تک کون تھے؟ سرٹیفائی لچے لفنگے چور ڈاکو خطرناک جرائم پیشہ, کوئی عبادت و ریاضت میں زیادہ کرنے والے نہیں تھے, خطرناک جرائم پیشہ تھے. غوث اعظم دستگیر نے ایک توجہ فرمائی اور کہا ادھر کے سب ختم ہیں, ادھر کے ادھر کے سب وہ یہ کتب ہے ابدال ہے، ایک ہی نظر میں دنیا بدل گئی، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، ہماری دنیا بدل کے رکھ دی، اہل اللہ ایک ہی نظر میں اپنے جیسا بنا سکتے ہیں۔
اللہ
کا ولی کیا نہیں کر سکتا؟
بے شک۔